جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوں اور اجاڑے گا، چنانچہ وارد بارگاہ کہاری سے آتا ہے، اس لیے جو جبلت اور بشریت اس کے مقابلہ ہوتے اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر، پھر اس کا سر پاش پاش کر ڈالتا ہے۔ اس کے فائدے میں لکھتے مولانا اس مقام پر، شیخ رحمت اللہ سچے واردات کی علامات بیان فرماتے ہیں۔ واردات کی قسمیں ہیں، یہاں سچا فرمایا، یعنی چپلے واردات کی سچا وارد کیا ہے، اس کی علامتیں بیان فرماتی ہیں، تاکہ ہر شخص اپنے خیالات اور اوہام ہی کو واردات نہ جاننے لگے۔ یہ ہے پیر، یہ تجربہ کار ہیں، ماہر ہیں، ان کی زندگی کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، انہوں تربیت حاصل کی اپنے شہر، اپنے مرشد، اپنے پیر کی نگرانی میں، ان کی اپنی زندگی کے تجربات ہیں اور جو ان کے ساتھ متعلق ہیں ان کے تجربات ہیں، اس لیے اس بنا پر فرما رہے ہیں کہ یعنی اس کی سچے واردات کی علامتیں بیان فرما کے فرما رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے خیالات اور اوہام ہی کو واردات نہ جاننے لگے۔ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا خیال جو ہے وہ متشدد ہو کے سامنے ایک وہم ہوتا ہے، اسی کو سمجھتا یہ واردات۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ واردات الہیہ حقہ کی یہ شان ہوتی ہے، واردات الہیہ جو اللہ کی طرف سے وارد ہوتی ہے اور جو حقہ، جو حق ہے، سچے ہیں، اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ سالک کے قلب پر وارد ہوتے ہیں، نفس تو نفس جن بری خصلتوں اور سرکشیوں کا خوب اور عادی بن رہا ہے ان کو جڑ سے منہدم کر دیتے ہیں۔ جو سچا وارد آئے گا، حق وارد آئے گا، اللہ کی طرف سے سالک بن، یہ لفظ سالک کیا، یہ سالک کسے مخاطب ہے، یعنی جو چل رہا ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرف، اس کی رضا حاصل کرنے کی طرف، اور اس کے لیے وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ اوراق کر رہا ہے، وہ اشغال میں لگا ہوا ہے، دل کو مشغول کر رہا ہے، جو اس کے شیخ مربی نے اس کو تجویز کیا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ اس پر فرما رہے ہیں کہ واردات الہیہ حق، جو حق ہے اس کی شان ہے جب وہ سالک کے قلب پر وارد ہوتے ہیں تو نفس جن بری خصلتوں اور سرکشیوں کا خوگر اور عادی بن رہا ہے ان کو جڑ سے الگ عادت ساری وہ ختم ہو جائے، یہ اصل مقصود ہے۔ اور بجائے ان کے اخلاق رذیلہ کے احوال عالیہ اور خصال حمیدہ پیدا کرتے تھے۔ اصل تو یہ کہ یہ وارد کے آنے سے، ان انوارات کے آنے سے، یا غیبتی جو اس کے دل کے اوپر منکشف ہو رہے ہیں، یا جو بھی کیفیات اس کے دل پر آ رہی ہیں، ان کی تاثیر تو یہ ہونی چاہیے کہ نفس کی گندی خصلتیں جو ہیں ان کی جڑ نکل جائے، گندی عادات منہدم ہو جائے، اخلاقی ہوتا ہے جو صفات مقصود و مطلوب ہیں وہ آ جائے۔ اس لیے کہ واردات کی مثال تو اللہ تعالیٰ کے لشکر کی سی ہے، وہ بادشاہ کا لشکر کسی بستی میں جب داخل ہوا کرتا ہے تو اس کو اجاڑا کرتا ہے۔ عام ہے نا، اس زمانے کے اصطلاحات اور زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کے اندر بھی جو بادشاہ جب دوسرے ملک پر قبضہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بستی کو اجاڑتے ہیں۔ اسی طرح یہ واردات بھی نفس کی پہلی عبادی کو اجاڑ کر اپنا تسلط، اس زمن میں اصطلاح یاد آ گئی، تصوف کی اصطلاح میں سلطان اذکار بھی ہے۔ اکثر مشاہد کے یہاں ذکر ایک سلطان اذکار ہے نا، یعنی ذکر کی جمع ایک سلطان اذکار، جس کی بات محسوس کرتے ہیں کہ جسم کا ذرہ ذرہ منور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا بال بال ذاکر ہو جاتا ہے، فکر کرتا ہے۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کسی کو انہوں نے بتایا کہ مجھے سبحان اذکار کی کیفیت بن گئی ہے، مفہوم کر رہا ہوں، تو حضرت نے اسے دریافت نہیں فرمایا کہ کیا رسائل چھڑ گئی، یعنی آج تو گھٹ بدل میں جھوٹا ہے، یہ سلطان اذکار نہیں ہے۔ تو سلطان جب بستی میں داخل ہوتا تو پچھلی سب کو توڑ توڑ کے اپنی حکومت قائم کرتا ہے۔ اسی چیز کو یہاں یہاں ضرورت ہے مربی کی، تربیت کرنے والے کی، اور ساتھ کی، وہ سنبھالتا ہے کہ انوارات کے مزے تو لے لیے، ان انوارات سے نفس کی اگر عادت نہیں بدلی، یہ اسی طرح گندگی میں پڑا ہوا، گندی مال میں لگا ہوا، گندی خصلت اس پر ہے، ابھی صفات اس کی بدل ہی نہیں ہے، تو یہ جھوٹا یہ سلطان اذکار نہیں۔ تو بادشاہ جب داخل ہوگا اپنی حکومت قائم کرے گا، اسی لیے ہم لوگ آ رہے ہیں، یہ ایک تمثیل سنا رہے ہیں کہ بادشاہ کا لشکر جب کسی بستی میں داخل ہوا کرتا تو اجاڑا کرتا ہے، اس طرح واردات بھی نفس کی پہلی آبادی اجاڑ کر اپنا جسد بٹلاتی ہے، اور سچا وارد تو بارگاہ کہاری سے آتا ہے۔ اس لیے ان واردات کے اندر قہر اور غلبہ کی صفت ہوتی ہے، اس لیے بشری اوصاف مذمومہ اور بری عادت جب ان کے سامنے پڑی توڑ پھوڑ دیں گے، جیسے حق و باطل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم سچ کو یعنی حق بات کو باطل کو پھینک مارتے ہیں تو اس کا سر پاس پاس کر دیتا ہے، قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم بتایا جا رہا ہے، یعنی جب حق آتا ہے تو باطل جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح نفس کی عادات باطلہ پر جو وارد حق کا غلبہ ہوگا تو عادات پاس پاس ہو جائے گی۔ اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا یہ آخری اس باب کا مضمون ہے جس میں نئی اس کی یعنی خلاصہ آ گیا کہ جتنے بھی واردات خلبیاں ہوں گی، اس کی شکل کوئی ہو، نوعیت کو کچھ بھی ہو، مقصود یہ ہے کہ ہمارے نفس کی گندی خصلتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، مغلوب ہو جائیں، یعنی کل عدم ہو جائیں۔ ایک بات پھر عرض کر دوں کہ بالکل معذور نہیں ہوگی، انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، فرشتے کے اندر منفی جذبہ رکھا ہی نہیں، منفی قوت ہے ہی نہیں، رکھی نہیں گئی، لیکن انسان کے اندر رہے گی صفات مذمومہ، کل عدم تو ہو جائے گی نہ ہونے کے بعد، لیکن بالکل نکل جائے۔ تو اصل یہی ہے، ہمارا مقصود ان اذکار سے، اشعار سے، مراقبات سے، اس تعلق سے، اس ذکر کی حلقوں بیٹھنے سے، اس آنے جانے سے، یہ ہے کہ ہمارے نفس کی گندی عادتیں جو ہیں یہ ختم ہوں، معدوم ہوں، کل عدم ہوں، مغلوب ہوں، اور جو اچھی عادتیں ہیں جو شریعت کو مقصود ہیں، جو اللہ پاک کی چاہتے ہم سے، اس پر آنے والے بن جائیں، انشاءاللہ اگر یہ طلب ہوگی اور یہ کوشش ہوگی تو اللہ ہمارے دلوں کی حالت کو بدلیں گے۔ اب ایک 22 باب شروع ہو رہا ہے، اس کا عنوان رکھا ہے حالت ابتدائی اور انتہائی کے اعتبار سے سالکین کے مراتب کے تفاوت کے بیان میں۔ یہ کتاب میں نے پہلے سے عرض کی، میں یہ تو چونکہ ان لوگوں کے لیے شاداب جو حضرت کی اس وقت آپ کے پاس اس لیے آتے تھے دل کی اصلاح کے لیے، تو کچھ نہ کچھ اشعار فرما دیتے تھے ہر آدمی کے اعتبار سے، اللہ والے ہر زمانے کے اندر اس کی کوشش فرماتے رہے۔ 200 بعد اس وقت یہ ارشادات جمع ہو گئے، اللہ نے ان کے عقیدت مندوں کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے محفوظ کر لیے۔ 200 بعد مولانا علی متقی رحمۃ اللہ نے اس کے باب ایک موضوع پر ایک سارے اشارہ جمع کر، جیسے بھی واردات کا باب ختم ہوا۔ تو یہ ایک واردہ جس میں ابتدائی اور انتہائی کے اعتبار سے، حالت ابتدائی اور انتہائی، جب آدمی اس روح پہ چلتا ہے، اس راستے میں آتا ہے، اور ابتدا کے اندر کچھ اس کے حالات اور ہوتے ہیں، انتہا کے اندر کچھ اور ہوتے ہیں، اور اس سے پھر سالکین کے مراتب میں کچھ تفاوت ہے، یہ کس اعتبار سے یہ بات ہے؟ فرماتے ہیں مولا حقیقی تعالی نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو تو اپنی اطاعت کے لیے مقرر فرمایا اور ایک گروہ کو اپنی محبت کے لیے مخصوص کیا، ان کو اور ان کے سب کو ہم تیرے پروردگار کی عطا سے امداد کرتے ہیں اور تیرے پروردگار کی بخشش ادا کی ہوئی تھی۔ مولا تعالی حقیقی تعالی نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو تو اپنی اطاعت کے لیے مقرر فرمایا اور ایک گروہ کو اپنی محبت کے لیے مخصوص کیا، اور ان کو اور ان کو سب کو ہم تیرے پروردگار کی عطا سے امداد کرتے ہیں اور تیرے پروردگار کی بخشش رد کی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے اندر آگے فرماتے ہیں کے فائدے میں کہ پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ تعالیٰ کے خاص بندے دو قسم کے ہیں، عباد و زہاد، جن کو برار کہتے ہیں، اور دوسرے مقربین۔ اس کلام میں انہی دو قسم کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو تو اپنی ظاہری عبادات کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ ان کو شبر و یہی کام ہے، عبادت ظاہرہ، نوافل، وظائف، صدقہ، خیرات، حج، نفل اور خدمت خلق اللہ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں اور جنہیں پہ داخل ہونا اور دوزخ سے نجات ہونا ان کا ایک انتہائی مقصود ہے۔ ظاہری عبادات کے اندر خوب لگے ہوئے ہیں، شب و روز، یعنی فرائض تو لازمی ہیں، ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، فرائض کے بعد بھی پھر وہ نوافل کے اندر جائے، وہ وظائف کے اندر جائے، اور صدقہ خیرات کے اندر جائے، اور حج نفل ہے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور مقصود کیا ہوتا ہے ان کا؟ جنت، دوزخ سے نجات، ان کا انتہائی مقصود ہوتا ہے۔ اور ایک گروہ دوسرا ہے کہ ان کو اپنی محبت اور خود کے لیے مخصوص فرمایا کہ ان کا محتہ نظر ہر وقت یہ ہے کہ قلب میں سوائے ذات کے وقت اللہ تعالی شان کو خوش نہ رہے، یعنی یہ نہیں کہ عبادت نہیں کرتے، کرتے ہیں، یعنی شریعت پر تو چل رہے ہیں، جو فرض ہیں، واجبات ہیں، جو سنن ہے مستحبات پہ، یعنی اس پہ تو لگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی ساری عبادات تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے یہ ایک بات ہوتی ہے کہ ظاہری آپ عبادات اعمال جو ہے اس درجے کے نہیں جیسے ہوتی ہیں، لیکن ان کے اعمال قلب سے ہوتے ہیں، یعنی اعمال ان کا ہر وقت جو ہے توجہ کدھر ہوتی ہے؟ اپنے دل پر، ان کا محتاج نظر ہر وقت یہ ہے قلب میں سوائے ذات وہ تعالی شان کچھ نہ رہے، جنت دوزخ کی کوئی التفات نہیں۔ جیسے ہم اتوار کو پڑھتے ہیں شیخ کے ملفوظات یا ان کے فوائد ہیں سعود یزدانی، اس میں ہر بات کے اندر یہ بات ضرور آئی ہے جس کی میں اکثر تشریح کیا کرتا ہوں، یہ تھوڑی سی ہماری مقبول سے ذرا بار بار بات کہ جنت کی رقم بھی اللہ والوں کے دل میں نہیں رہتی، انکار نہیں ہے، تو اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے اور اللہ کی محبت میں اتنی مشہوری ہوتی ہے کہ اس کی مخلوق کی طرح، یعنی دنیا کی لذتوں سے انہوں نے جو جائز ہے جائز طریقے سے حاصل کر کے اس میں ان کا مزہ لیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر آخر کی جھلکیاں بھی چونکہ ان کے دل پر واردات میں آتی رہتی ہیں تو ان پر یقین بھی ہوتا ہے، اس کا اپنا مزہ ہے، اس کو بھی انہیں حاصل کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے دل کے اندر ان کے خالق کی محبت ایسی جاگر نہیں ہوتی ہے کہ جس نے دنیا کی یہ لذیذ نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور جس نے آخر کی لذیذ تر نعمتیں پیدا فرمائی ہیں وہ خود کتنا لذیذ ہوگا، تو اس کے تصور میں اس کی محبت کے اندر مشغولی میں جو ایک سرور ہوتا ہے، جو ایک محبیت ہوتی ہے، وہ اتنا غلبہ کرتی ہے کہ محبوب میں کسی کا تاثر ان کے دل میں نہیں ہوتا. یہ جو ذوق کی چیز ہے، یہ اعلیٰ درجہ جس کو اللہ تاثر دیتی ہے. یا اسی طرح تو یہاں انہوں نے دو قسمیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جن کے سامنے کیا ہے کہ جنت حاصل ہو اور دوزخ سے بچ جائیں، یعنی اعمال سے مقصود ان کا یہ ہے. لیکن دوسرا جو ہے وہ گروہ کو اللہ نے اپنی محبت و قرب کے لیے مخصوص فرما دیا، یعنی ان کے ظاہری عبادات مال اس درجے کے نہیں جیسے ان کے ہوتی، بلکہ ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، زیادہ خراب سے ہوتے ہیں. یعنی دل کی مشغولی ہر وقت کدھر رہتی ہے؟ ان کی اللہ کی طرف، یعنی اللہ کا تاثر اس قدر غلبہ کرتا ہے ہر چیز کے اندر، اسی پر بھروسہ، اسی سے توقع، اسی سے امید، اور اس کے غیر کی طرف دھیان نہیں جاتا. یہ نہیں کہ وہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں، رہتے دنیا کے اندر ہی ہیں، بیوی بھی ہے، اس کا حق بھی دیں گے، وہ حق جو اللہ نے متعین کیا اللہ کی طرف، اولاد کو اس کا حق دیں گے، حقوق دیں گے، وہ جو شریعت نے متعین کیا ہے، اپنے نفس کو اس کا حق دیں گے، دکھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے، جو ضروریات پوری کریں گے، ہر وقت ان کا دھیان کدھر رہے گا؟ اس کے حکم کی طرف، اس کی ادائیگی کی طرف، یعنی ان کی نافرمانی کی طرف نہیں دھیان جائے گا. ہر وقت ان کی توجہ کس کی طرف رہتی ہے؟ اللہ کی طرف رہتی ہے، یہاں تک کہ جو ہے دوزخ کی طرف اور جنت کی طرف ان کا التفات نہیں ہوتا. آگے بطور دلیل یہ ایک تباس کے ایک آیت ذکر فرماتے ہیں، یا تعالی کا ارشاد ہے،
كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ما كان عطاء ربك محصورا.
اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک تو جن کی صحیح آخرت کے لیے ہے ان کو ملے گی، ایک وہ جو دنیا کو چاہتے ہیں ان کو جس کا دنیا اللہ تعالیٰ چاہیں گے دیں گے، پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے. اس کے بعد یہ آیت فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرقے کو بھی اور اس فرقے کو بھی ہم اپنی عطا سے امداد کرتے ہیں، یعنی جو آپ کے طالب ہیں ان کی امداد یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں، معانے کو ان سے دور فرماتے ہیں، اور جو دنیا کے طالب ہیں ان کی امداد یہ ہے کہ دنیا میں ان کو نعمتیں ملتی ہیں اور ان نعمتوں میں مشغول ہو کر خالق کو بھولتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، انہی میں لگے. جیسے آج کا اللہ کا میں آج کا تو یہ رہتا ہے، اسی لیے آگے ارشاد ہے کہ آپ کے رب کی عطا رب کی ہوئی نہیں ہے، جس کا جو بھی چاہے بولے. ایسے یہ دو گروہ ہیں کہ عابدین زاہدین کی امداد ان کے مطلوب مقصود کے مناسب ہوتی ہے، رات دن ان کو عبادات ظاہر مشغول سنایا جاتا ہے یہاں تک اپنی مراد کو پہنچے، اور مقربین کی امداد ان کے درجہ عالیہ کے مطابق ہے، کیونکہ ان کو محض ذات حق مطلوب ہے، اس لیے غیر اللہ کا نام و نشان ان کے قلوب سے ہٹایا جاتا ہے. بس یہ دونوں گروہ حق تعالیٰ کے مخصوص بنتے ہیں، کسی پر اعتراض اور کسی کی تحقیر مناسب نہیں. حق تعالیٰ نے اولی تذکیر فرمائی ہے کہ جس کو جس امر کا اہل دیکھا وہی اس کو عطا کرے، تو جو اللہ پاک کی ذات کا طالب ہوگا اس کو اپنی محبت کے ساتھ مخصوص فرما کے اللہ پاک ہی عطا فرمائیں گے، اور جو طلب ہو انسان کے اپنے اندر کی طلب پر اللہ ہمیں بھی اپنی ذات کا طالب بنا دے گا. اس پر یہ میں نے پھر عرض کر دی، ذوقی چیزیں ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا شروع سے دیکھ لیں کہ مولا حقیقی تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو تو اپنی اطاعت کے لیے مقرر فرمایا اور ایک گروہ کو اپنی محبت کے لیے مقرر فرمایا، تو ان کو اور ان کو سب کو تیرے پروردگار کی عطا سے امداد کرتے ہیں اور تیرے پروردگار کی بخشش رکھی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ پاک سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسی صلاحیت عطا فرما دے کہ کہ اللہ کی منشا کو پہچان کر ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اسی سے متوجہ رہتے ہوئے اس کی اطاعت پر آئے، ہر اطاعت کو کرنے والے بنے اور ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بنے، اس ذکر سے مقصود بھی یہی ہے، اس مجلس سے مقصود بھی یہی ہے، اور تصور سے مقصود بھی یہی ہے، تزکیہ بھی یہی ہے کہ دل کے اندر سے جتنے ہمارے منفی جذبات ہیں اور جو منفی تقاضے ہیں نفس کے، ان کو مغلوب کر کے ہم اللہ پاک کی منشا کو پہچان کر، جو شریعت مطہرہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطائی ہے، عطا فرمائی ہے، اس پر ہم کما حق کو آنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں، ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی مشق کی جاتی ہے جس کا مستقل حکم بھی ہے، یعنی دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، فرماتے ہیں بس کو ربا کا فی نفس کا تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول بالغدو ولا صالح ولا تکن من الغافلین، فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو کثرت سے یاد کرو، غافلی میں سے نہ ہو، تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا، ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اس جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو، تو یہ ذکر اس میں راز ہے کہ ہم دل کے اندر جو ہے اللہ کی یاد بسا لیں، رچا لیں اس کے نام کے ساتھ، تاکہ ذکر سے مذکور کی طرف دھیان خیال رہنے لگے، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے رچ بس جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں اطاعت پر ڈال دے، ہمیں فرمانی ضرور ہوگی۔ تو یہ یعنی ہم نے اس کی مشق یہاں تو ہم نے کرنی ہے، اصل ہمارا ذکر جو ہوگا وہ کیا ہوگا، تبتر کے ساتھ کہ تنہائیوں میں کچھ وقت نکال کر اپنے دل پر اللہ کے نام کو رچانے مسانے، یہ تصور کا ذکر ہے، متبارک قسم ربی کا، فرمارے بڑا متبرک نام ہے، اس کے تبرک کو لینا ہے، اس کی برکت کو لینا ہے، اس کو دل پر لکھ لیں، تصور سے دل پر لفظ اللہ جس رنگ میں جو جس کو جو اچھا لگے، اور تصور سے دل کے اندر اس کی تکرار اللہ اور اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں شفافت طاقت کی قوت پر اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں، تصور سے دل پر دیکھیں لفظ انوار اور تصور سے اس کی تکرار تھوڑی دیر کر لیں۔
Thank you.